وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی نہیں. اور جو جتنا زیادہ علم رکھنے والا ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. جو جتنا زیادہ مقرب ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا. کیونکہ ڈر اور خوف کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. میں ایک مثال پیش کرتا ہوں, توجہ سے سنیں. ایک سال کا یا سوا سال کا بچہ ہو جس کو علم نہیں, عقل نہیں, شعور نہیں, اس کے پاس آپ ایک سانپ لا کر رکھ دیں جس کی جلد پر قدرت نے بڑی حسین نقاشی کی ہو, تو وہ بچہ اس سانپ کو کھلونا سمجھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھائے, اس کو پکڑنے کی کوشش کرے. کیوں کہ وہ بچہ جانتا نہیں ہے تو یہ کتنا خطرناک جانور ہے, اس کو علم ہے. اس کے باپ نے دیکھا, 40 سال کے باپ نے دیکھا کہ میرا بچہ سانپ کے قریب ہے اور سانپ کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے تو سینے میں اس کا دل دھڑکنے لگا, چہرے پر زردیاں چھا گئیں اور وہ کانپتا ہوا بڑے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھا اور اس نے بڑی پھرتی کے ساتھ بچے کو اٹھایا اور وہاں سے لے کر بھاگا. تو کوئی دیکھنے والا کہے دیکھو جی یہ 40 سال کا جوان ہو کر, طاقتور ہو کر, توانا ہو کر سانپ سے ڈر گیا اور وہ سال کا بچہ سانپ سے نہیں. اس بچے کا سینے میں دل نہیں دھڑتا, اس کے چہرے پر زردی نہیں کھائی اور اس کو دیکھو ابھی تک اس کے حواس قابو میں نہیں ہے, سینے میں اس کا دل دھڑک رہا ہے تو اس سے تو وہ بچہ ہی بہادر نکلا. عقل مند کہیں گے یہ بات نہیں, بات یہ ہے بچہ سانپ سے اس لیے نہیں ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا ہے. اور 40 سال کا جوان طاقتور باپ سانپ سے اس لیے ڈرا کہ وہ سانپ کی حقیقت کو جانتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, بلا تشبیہ اسی طرح جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کی معرفت رکھتے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ عزیز انتقام ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ جبار و قہار ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ وہ ذات بے نیاز ہے, وہ اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں. اور جن کو پتا نہیں ہے وہ نہیں ڈرتے, بے پرواہ ہو کر, انجام سے بے نیاز ہو کر وہ سب کچھ کر رہے ہیں, شرابیں بھی پی رہے ہیں, برائیاں بھی کر رہے ہیں, جوا بھی کھیل رہے ہیں, رشوتیں بھی لے رہے ہیں. یہ جو برائیاں کرنے والے ہیں ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. جس کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے وہ کبھی برائی نہیں کرتا, نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھ سے وہی ڈرتے ہیں جو میرے بندوں میں سے علم والے. یہاں علماء کرام تشریف فرما رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا اعلمکم باللہ وانا اخشاکم باللہ. لوگوں میں تم سب سے زیادہ اللہ کا علم رکھنے والا,
سبحان اللہ,
اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. معلوم ہوا کہ جتنا زیادہ علم ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے. تو جو لوگ نہیں ڈرتے ان کو علم نہیں, علم والے ڈرتے. جب آپ نے اس بات کو اچھی طرح سن لیا تو ذرا غور کریں, صرف علم سے بھی اللہ کا ڈر اور خوف پیدا نہیں ہوتا. جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب الہی کی دولت حاصل ہو. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑا علم ہے مگر علم کے باوجود وہ اللہ سے نہیں ڈرتے, قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتے ہیں, تفسیر غلط کرتے ہیں, بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگا دیتی. پھر تفسیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی, صحابہ نے کی, تابعین نے کی, امت کے علماء ائمہ نے کی, وہ اس تفسیر کے خلاف اپنی مرضی سے ترجمہ اور تفسیر کر کے خود بھی گمراہ ہو رہے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم تو ہے مگر اللہ کا قرب نہیں. اس کی بھی ایک مثال پیش کروں اور پھر مضمون کو آگے بڑھاؤں. بتائیے ہم سب کو اس بات کا علم ہے یا نہیں کہ سانپ بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے؟ علم ہے مگر ہم پر ڈر اور خوف ساری نہیں. علم تو ہے مگر ڈر اور خوف ساری نہیں ہے, اس لیے کہ سانپ ہمارے قریب نہیں. اگر اچانک خدا نخواستہ کسی طرف سے سانپ نکل آئے تو کھلبلی مچ جائے گی اور آپ اپنی جوتیاں بھی نہیں پکڑیں گے, بھاگیں گے. تو ڈر کب پیدا ہوا, خوف کب تک پیدا ہوا؟ جب کے سانپ کا قرب حاصل ہو. ہم سب کو علم ہے کہ شیر بڑا خطرناک جانور ہوتا ہے, چیتا, بھیڑیا انسان کو چیر پاڑ دیتا ہے, ہمیں علم مگر ہم پر ڈر اور خوف ساری نہیں کیونکہ شیر, چیتا, بھیڑیا ہمارے قریب. اگر ہم جنگل میں ہوں یا کسی مقام پر ہوں, شیر ہمارے قریب آ جائے, چیتا, بھیڑیا ہمارے قریب آ جائے تو بولو ہمارا کیا حال؟ ہم پر ڈر اور خوف ساری ہو جائے گا. تو معلوم ہوا کہ صرف علم سے بھی ڈر اور خوف ساری نہیں ہوتا جب تک علم کے ساتھ ساتھ قرب کی دولت حاصل نہ ہو. یہ سمجھنے سمجھانے کے لیے کہا. میرے بزرگوں اور دوستو, جو علماء قرآن شریف کا ترجمہ غلط کرتی ہے, مسئلے غلط کرتی ہے, گلو کا گلو کا نفاق بنتے ہیں, خود بھی گمراہ ہوئے ہیں, دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے, ان کے پاس علم تو ہوگا مگر ان کو قرب کی دولت حاصل نہیں ہے. قرب کی دولت حاصل نہیں, چونکہ ان کو اللہ کا قرب حاصل نہیں, اس واسطے ان پر خوف اور ڈر ساری نہیں ہے. اللہ پر آپ کہیں گے کہ کوئی عالم ہو تو پھر وہ قرآن شریف کا ترجمہ غلط کیسے کرے گا؟ عالم ہو تو عالم تو ترجمہ غلط نہیں کرے گا, کوئی جاہل کرے گا؟ نہیں نہیں, بہت سے عالم بھی ہوتے ہیں جو غلطیاں کرتے ہیں اور اس کا سلسلہ چلا ہے شیطان. بولو کتنا بڑا عالم تھا جاہل تھا؟ معلم الملکوت تھا, فرشتوں کا استاد تھا, عالم اتنا بڑا کہ فرشتوں کا استاد, اور عابد اتنا بڑا کہ اس نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی. اور یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ وہ توحید کا قائل تھا, اس نے اللہ کی توحید کا انکار نہیں کیا, کسی کو اللہ کا شریک نہیں ٹھہرایا. تو وہ مردود ہو گیا, مرعون ہو گیا. کیوں؟ علم تو تھا مگر اللہ کا ڈر اور خوف نہیں. تو اس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کیا, اللہ تعالی کے حکم پر عمل نہ کیا, مردود ہو گیا اور ملعون ہو گیا. یہاں ایک ضمنی بات کر جاتا ہوں. دیکھو, شیطان نے 6 لاکھ برس تک اللہ کی عبادت کی تھی, نمازیں پڑھی تھیں, بڑا عالم فاضل تھا, مارا گیا بے ادبی کی وجہ سے. آدم علیہ السلام کا ادب نہیں, عظیم نہیں. اس نے یہ دیکھا کہ جب بھی ادبی آ جاتی ہے
تو وہاں نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزے کام آتی ہیں، نہ عبادت کام آتی ہے، نہ عقیدہ توحید کوئی فائدہ پہنچاتا ہے. اسی بات سے اس نے اپنے ماننے والوں پر یہ زور ڈالا ہوا ہے کہ وہ نمازیں بھری پڑتی ہیں. نمازیں وہ بھری پڑتی ہیں، میدان کہتا خوب پڑھو، میں تمہاری نمازوں سے نہیں پڑھتے رہو، لیکن ساتھ ساتھ بے ادبیاں کرتے ہیں. نمازیں پڑھتے رہو مگر ساتھ ساتھ بے ادبیاں کرتے رہو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب میری 6 لاکھ برس کی نمازیں کام نہیں آئیں تو ان کی 40 برس کی کیا کام آئیں. توحید کا نعرہ بھی لگاؤ، میں بھی توحید کا قائل تھا اور آپ کی قائل ہوں. مودی بھی میں بہت پر تگڑا تھا، عالم بھی بڑا تھا، فاضل بھی بڑا تھا، عبادت بھی میں نے بڑی کی، مگر جب میں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کی تو نہ میرا علم کام آیا، نہ 6 لاکھ برس کی عبادت کام آئی. تو وہ تو آدم علیہ السلام کا مسئلہ تھا، یہاں تو اللہ کے حبیب کا مسئلہ ہے. تب بھی پھر مجھے تمہاری عبادتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ نمازیں تمہیں نفع نہیں دیں گی، تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گی، پر بے ادبیاں کر دے رہا ہوں. دیکھو ذرا دھیان سے سننا، ان کو ترغیب دیتا ہے بے ادبی کی، ان کو نمازوں سے نہیں ہٹا، بے ادبی کی ترغیب دی. ہم کیونکہ ادب والے ہمیں نماز سے ہٹا،
ہمیں نماز سے ہٹاتا ہے. جانتا ہے انہوں نے بے ادبی تو کر دی نہیں، انہوں نے تعلیم تو کر دی نہیں. میں نے تو تعلیم نہیں کی تھی اور انہوں نے ضرور کرنی ہے. تعلیم سے بات تو نہیں آتے، چلو نماز
پڑھواؤ. ہمارے سنی جو ہے وہ اسی بات سے نماز میں ذرا
اور وہ نمازیں بڑی پڑتی، کیونکہ ان کو پڑھواتا ہے. جہاں اس کا فائدہ ہوتا ہے وہاں پڑھواتا ہے، اور جہاں اس کا نقصان ہوتا ہے وہاں چھڑواتا ہے.
تو میرے دوستوں بزرگوں، آؤ میں اب قرآن سے اس بات کو ثابت کروں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کے ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں مگر وہ عدل و انصاف نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو ظالم فرما. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُ نَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ولا يزيد الظالمين الا خسارا. اللہ فرماتا ہے ہم جو قرآن اتار رہے ہیں یہ مومنوں کے واسطے رحمت اور دعا. ولا يزيد الظالمين، اور یہ قرآن نہیں زیادہ کرتا واسطے ظالموں کے، الا خسارا مگر خسارے. یعنی ظالموں کے نقصان اور خسران میں قرآن اضافہ کرتا رہتا ہے. یہاں جو نقطہ ہے نا قابل غور وہ یہ ہے، اللہ نے بلا یزید الکافرین نہیں فرمایا. کافر تو قرآن پڑھتا ہی نہیں، ترجمہ اور تفسیر کرتا ہی نہیں، ظالمین فرمایا. ظالم کی تعریف کیا ہے؟ ظلم کی تعریف کو سمجھ لیجیے، ظالم کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو شے کو اس کے محل اور مقام کے سوا رکھنا، یہ ظلم. اور جو اس کا محل اور مقام ہو اسی پر رکھنا، یہ عدل ہے. مثلاً ظلم کرے کوئی، سزا دے دی جائے کسی اور کو، یہ کیا ہے؟ جس نے جرم کیا اسی کو سزا دی جائے تو یہ
محنت کرے کوئی، مزدوری دے دی جائے کسی اور کو، یہ ظلم ہے. اور جس نے مزدوری کی اسی کو اس کا ایک ڈالر دیا جائے تو یہ عدل ہے.
اب میں آپ کو ان سب کا واسطہ دے پوچھتا ہوں کہ اللہ آئے سے اتارے بتوں کے بارے میں، اور ان آیتوں کو پڑھ پڑھ کے لکھ لکھ کے نبیوں ولیوں پر چسپا کیا جائے تو یہ عدل ہے یا ظلم ہے؟
اور اللہ جانتا تھا کہ ایسے ظالم بھی ہوں. اسی بات سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا جدید ظالمین الا خسارا. یہ قرآن ظالموں کے نقصان اور خسران میں اضافہ کرتا رہتا ہے. کیا مطلب؟ جوں جوں وہ بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگاتے رہتی ہیں ان کے نقصان خسران میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. اب میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو وہابی دیوبندی ہے ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھ لو, ان کی تقریریں سنو, تو جو آیتیں کتوں کے بارے میں اتری ہیں انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے یہ نبیوں ولیوں پر لگاتے رہے. میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ہر مقام پر اس کو ثابت کرنے کے واسطے تیار, کیونکہ میرے پاس ان کی کتابیں ہوں. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہوئے تھے بت پرستی کا بڑا زور, بت پرستی کا یہ عالم تھا کہ خانے کعبے کے اندر انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے. ہر گھر بت, ہر خاندان قبیلے کا بت الگ الگ, اور ایک ہی بت نہیں, صبح کا الگ, شام کا الگ, لڑکا دینے والا الگ, لڑکی دینے والا الگ, ہوائیں چلانے والا الگ, بارش برسانے والا الگ, بیڑیاں ترانے والا الگ اور بیڑیاں غرق کرنے والا الگ, سفر کا الگ اور حجر کا الگ. بعض خدا ان کے 5-5, 10-10 مانگے ہوتے, بعض خدا 10-10, 15-15 تھے, بعض خدا شیطان دے شیطان, بعض چھوٹے چھوٹے خدا ہوتے تھے کہ بندہ جب سفر میں جاتا تھا خدا کو جیل میں ڈال دیتا, جہاں کہیں پوجا کرنے کے پھر آیا خدا جیل سے نکالا, آگے رکھا, پوجا کی اور پھر چلتا. تماشا بنا ہوا لوگ ان کتوں کو اپنا حاجت روا مشکل خوشا سمجھتے تھے, تکلیف اور مصیبت کے وقت ان کے نام کی دہائی دیتے تھے, ان کو مالک و مختار سمجھتے تھے, ساری کائنات کا نظام ان کے ہاتھوں میں سمجھتے تھے, نفع و نقصان کا مالک سمجھتے تھے, انہی کا نام لے کر جانور ذبح کرتے تھے, انہی کے نظر و نیاز کرتے تھے. اللہ نے بتوں کے بارے میں آیتیں اتاری کہ ان بتوں کو مت پکارو, یہ تمہاری پکار نہیں سن, یہ تمہاری حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتے, یہ تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, تمہارے نفع نقصان کے کیا مالک ہو سکتی ہیں, ان کے پاس کھڑے ہو کر تم ساری عمر چیخ کے چلاتے رہو یہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے, تمہارا چیخنا چلانا خاموش رہنا ان کے لیے ایک جیسا ہے. تو اللہ نے آیتیں اتاری بتوں کے بارے میں کہ یہ بت کچھ نہیں کرتے, ان کو کوئی اختیار نہیں, یہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے, ان کو مت پکارو. اور یہ ملا لوگ وہی آیتیں جو بتوں کے بارے میں اتری ہیں انہیں کو پڑھ پڑھ کے نبیوں اور ولیوں پر لگاتے, بولو یہ کتنا بڑا ظلم ہے. ایک پتھر کا, مٹی کا, لکڑی کا, تانبے کا, پیتل کا, چاندی کا, سونے کا چاہے بت, پھر بھی یا تو اس کا تعلق جمادات سے ہے یا نباتات سے, وہ کچھ نہیں کرتا, کچھ نہیں کرتا. اس کی آنکھیں بنائی جاتی ہیں مگر وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, کان بنائے جاتے ہیں مگر وہ سن نہیں سکتا, ہاتھ بنائے جاتے ہیں ان ہاتھوں سے کوئی چیز پکڑ نہیں سکتا, وہ محض بے کیا. اس کی بے بسی کا یہ عالم ہے کہ مکھی بیٹھ جائے تو وہ اڑا بھی نہیں. اور اس کے مقابلے میں آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ نے انسان کو اختیارات دیے, تبھی تو اللہ نے حکم دیا کہ یہ کام کرو یہ کام نہ کرو. اگر ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے تو اللہ نے ہمیں عوامر اور نواہی کا حکم کیوں دیا؟ آپ بھی جانتے ہیں اگر پتھر پڑا ہو, برتن پڑا ہو, لوٹا وغیرہ کوئی ہو, کبھی آپ نے کسی برتن کو کہا ہے کہ لوٹا کھا بھی کراؤ؟
پتھر پڑا ہو آپ کو پتھر کی ضرورت ہے آپ اس پر اشارہ کریں
ادھر آ جاؤ نہیں سر مگر ایک انسان جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو آپ آواز دیتے ہیں بھائی ادھر آؤ اشارہ کرتے ہیں میاں ذرا ادھر آؤ معلوم ہوا کہ آپ انسان کو صاحب اختیار سمجھتی ہیں انسان کر سکتا ہے تبھی تو آپ کرنے کا حکم دیتی ہیں وہ چل سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بلاتی ہیں وہ بیٹھ سکتا ہے کھڑا ہو سکتا ہے تبھی تو آپ اس کو بیٹھنے کھڑا ہونے کا حکم دیتی ہیں مگر پتھروں کو درختوں کو برتنوں کو آپ نے کبھی حکم نہیں دیا انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور یہ بھی نہیں کہ انسان جو ہے وہ کار خود ہے اللہ نے اس کو کلی اختیارات دے دی اور نہ انسان کی یہ حالت ہے کہ وہ مجبور محض ہے کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اللہ نے اس کو کچھ اختیار بھی دیا ہے اور کچھ اس کو مجبور اور بے بس بھی بنایا جیسے کہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضرت اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختار کل بنایا ہے یا مجبور محض بنایا ہے تو آپ نے اس شخص سے کہا کہ ایک پیر اٹھاؤ مجھے نے اٹھا لیا اور میں دوسرا بھی اٹھاؤں کہیں گے یہ تو نہیں ہو سکتا تو میں بس یہی حالت ہے اتنا اختیار دیا ہے کہ ایک پیر اٹھا لے اور اتنا اختیار نہیں دیا کہ دونوں اٹھا کے معلق ہو اتنا اختیار دیا کہ ایک اٹھا لے اور مجبور محض بھی نہیں بنایا کہ ایک بھی نہ اٹھا سکے کچھ اختیار دیا ہے اور کچھ مجبور بھی بنایا اور بڑی موٹی بات ہے اسی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی بنا پر ہم جو عمل کرتے ہیں نیکی کریں یا بدی کریں اس کی ہمیں جزا اور سزا ملے گی اور ملے گی اگر عمل میں ہمارے اختیار کا دخل ہی نہیں ہے ہمارے قصد اور ارادے کا دخل ہی نہیں ہے تو پھر جزا اور سزا کیسی بولو جو نیکی کرتے ہیں ان کو جزا ملے گی یا نہیں اور جو بدی کرتے ہیں ان کو سزا ملے گی تو معلوم ہوا کہ اللہ نے ہمیں کچھ اختیار بھی دیا ہے اس اختیار کی بنا پر ہم نیکی بدی کرتے ہیں تو ہم جزا اور سزا کے مستحق ہوتے ہیں میں بتانا یہ چاہتا ہوں انسان کچھ نہ کچھ کر سکتا ہے لیکن بت بالکل کچھ نہیں کرتا جب عام انسان کی یہ شان ہے تو ہم دیا ہوگی